الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك، وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيغلب عنه ناطق بحميد، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تقریب، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان آیات کے سب کے الحمدللہ درس تراویح کے اندر آج یہ ساتواں درس، چھٹا درس جاری ہے، جس میں سورۃ یوسف کی الحمدللہ آج آیت نمبر 6 کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اور گزشتہ سے پیوستہ کچھ باتیں تھیں، ان کو انشاءاللہ مزید بیان کیا جائے. سورۃ یوسف کا انتخاب کیا گیا ہے اس درس قرآن کے اندر کہ اس میں انسان کی زندگی کے تمام کردار کو عملی شکل میں بیان کیا گیا ہے. ہماری زندگی کا اکثر حصہ، زیادہ تر جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہم متوازن نہیں ہو پاتے، جس کی بنا پر حالات ہمارے لیے پیچیدہ در پیچیدہ ہو جاتے ہیں، تو سورہ یوسف جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر ہے، وہیں پر اس ایک واقعے کو ہی اللہ نے احسن القصص، یعنی سب سے مبارک اور سب سے حسین اور سب سے عبرت اور سب سے نصیحت آموز یہ قصہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے قرار دیا ہے، اور اس میں ہماری زندگی میں آنے والا نشو و فراز کا عملی ایک نمونہ اس میں موجود ہے، اور یہ اپنے اعتبار سے شرعی عقائد کے حوالے سے، احکام و عبادات کے حوالے سے، اخلاق و آداب کے حوالے سے پورے قرآن مجید کے اندر اپنی ایک منتخب، ایک مخصوص صورت ہے، جس کو قرآن کریم میں بڑا اعزاز حاصل ہے اور اس کو عبرت کے حصول کے حوالے سے احسن القصص بھی کہا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز چند باتیں گزشتہ درس کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی. یہاں پر صرف ایک بات عرض کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو یہ عرض کیا کہ انی رأیت احد عشر کوکبوں و شمس و القمر رأیتہم لی ساجدین، کہ بحضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے انی رأیت احد عشر، کہ 11 ستارے جو ہیں، کوکبا 11 ستارے جو ہیں، اور وہ شمسا اور ایک سورج، والقمر اور ایک چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں ان تمام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے حضور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ بچپن میں خواب دیکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی والد صاحب ہیں، آپ نے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے. بنیا میں نے پہلے عرض کیا یہ اہل عرب، یہ تصغیر ہے ابن کی، یعنی انتہائی لاڈلے کو بنیا کہا ہے. فرمایا قال یا بنیا، اے میرے لاڈلے اور میرے چہیتے بیٹے، لا تقصص رؤیا، لا تقصص اس قصے کو ذکر نہ کرنا رؤیا کا جو تیرا خواب ہے، علی اخوتی کا تیرے بھائیوں پر، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ ضرور تیرے لیے کوئی نہ کوئی طالبانہ بنیں گے، سازش کریں گے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک جو ہے وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور تیرے خواب کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ التَّأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خواب کا علم اللہ عطا فرمائے۔ میرے بیٹے یوسف، اللہ رب العالمین اسی طرح تجھے اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین منتخب فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ التَّأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو مکمل کرے گا۔ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ رب العالمین وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، آلِ يَعْقُوبَ پر اور تجھ پر اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو مکمل کرے گا۔ جو تسلسل آ رہا تھا پیچھے سے انبیاء کرام کا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح تجھ سے پہلے تیرے باپ، تیرے والد اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو مکمل کیا۔ یہاں اب ہے، اب سے مراد عربی زبان میں سلمی باپ کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر دیکھیں کہ اب کا لفظ جو ہے کہ وہ یہاں پر دادا پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام جو ہے باقاعدہ نام آگے آ گیا نا، کما اتمہ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ ابراہیم تو آپ کے پردادا ہیں، یعنی آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پردادا کا ذکر بھی لفظ اب کے ساتھ کیا گیا، اور سگے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی اب کے ساتھ کیا گیا۔ اور اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ایک بات پہلے اب کی نکل گئی تو وہ کر کے پھر میں اوپر کی طرف چلا جاتا ہوں۔ عربی زبان میں سلبی باپ، یعنی جس سے باقاعدہ براہ راست جس کی پشت سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کو والد کہتے ہیں، اس کے لیے والد کا لفظ آتا ہے۔ اور جو سلبی بیٹا ہے اس کے لیے ولد کا لفظ آتا ہے، والد ولد یہ ہے۔ اور اب کا لفظ ہمارے وہاں مشترک ہے کئی معنوں کے اندر، یعنی تایا کو بھی اب کہتے ہیں، چچا کو بھی اب کہتے ہیں، دادا کو بھی اب کہتے ہیں، اور پردادا کو بھی اب کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے اب نے ان سے کہا، تو وہاں سے مراد بعض لوگ والد لیتے ہیں اور یہ گمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی معاذ اللہ وہ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا، لیکن نہیں، اسی تعبیر پر وہاں پر اب سے مراد آزر نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا چچا تھا، اور چچا کے لیے وہاں پر اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس پر علماء اہل سنت کے اپنے دلائل موجود ہیں۔ اب یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ علماء نے لکھا کہ یہ خواب آپ نے بچپن میں کہا دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر 80 سال کی عمر میں پوری ہوئی ہے۔ یعنی جب آپ کے قول یہ بھی ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 80 سال ہوئی ہے تو جو چیزیں خوابوں میں دکھائی گئی ہیں وہ اس وقت جا کر گویا کہ مکمل ہوئی، اور تمام چیزوں پر آپ کو عبور ہوا، سلطنت مل گئی، بادشاہی مل گئی، اعلان نبوت آپ نے فرما دیا، ہر ایک کے اوپر آپ کا غلبہ جم گیا۔ اس وقت حضرت یعقوب خود اتر کر آئے اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو باقاعدہ سجدہ کیا، آپ کی والدہ نے باقاعدہ سجدہ کیا، اور آپ کے بقیہ 11 بھائیوں نے باقاعدہ آپ کو سجدہ کیا۔ اور قرآن پھر آگے کہے گا حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ تمہارے وہ خواب کی تعبیر تھی جو تم نے بچپن کے اندر دیکھی تھی، لیکن اس تعبیر تک پہنچنے کے لیے تمہیں کتنے امتحان کا، کتنی مشقت کا، اس کامیابی کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے تمہیں کتنی برداشت کا، کتنی اذیتوں کا، اپنے اور پرائیوں نے تمہیں اتنے دکھ دیے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن یوسف کی قسمت کو دیکھ کر علیہ السلام لوگ کہتے ہیں کیا مقام اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیا، لیکن یہ مقام چٹپٹ نہیں ملا تھا، ان برداشت، ان مصیبتوں، ان آزمائشوں کے اس آگ کے سمندر کو آپ نے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ گویا کہ عبور کیا۔ تو یوسف بننے کے لیے برداشت بھی ہونی چاہیے، حالات کو گویا کہ سامنا کرنے کے لیے، مشقت کو برداشت کرنے کے لیے صبر بھی ہونا چاہیے، رواداری بھی ہونی چاہیے، ایثار بھی ہونا چاہیے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اچھے اخلاق اور خصائل ہیں جس میں بندہ بڑے سے بڑے گویا کہ مصیبت کو پار کر جاتا ہے، وہ تمام اخلاقی اقدار و آداب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ کل کی بحث انشاءاللہ دیکھیے کہ وقت رہا تو میں عرض کروں گا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اگر آپ پڑھیں گے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ ان پر کس قدر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ یعنی اتنی اذیتیں، آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، باپ سے دور کیا گیا، کھیل کے نام پر لے کر چلے گئے اور لے جا کر آپ کو پھینک دیا ایک ایسے کنویں کے اندر کے جو بالکل اندھیرا کنواں تھا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کسی انجام کے بغیر اپنے سگے بھائی نے حسد کیا اور آپ کو جناب اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے سبیل بنائی، جانے والا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، پانی لینے کے لیے اس نے ڈول جیسی کنویں کے اندر ڈالا تو آپ ڈول میں بیٹھ کر اوپر آئے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جناب اتنا خوبصورت بچہ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا، تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو یوں سمجھیے کہ کس طرح ہمارا تو انعام لگ گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بندے بکتے تھے۔ اللہ ایک اذیت یہ کہ چھوٹی عمر میں اپنے باپ سے جدا کر لیا، اور شفیق بھائی بھائیوں کے اوپر اعتماد کر کے، یہ کتنی بڑی اذیت ہے، یعنی جس پر اعتماد آپ کریں اور وہ آپ کو راستے میں دھوکہ دے دے تو خود یہ صدمہ وہ ہے جو مرتے دم تک انسان کے سینے سے نکلتا نہ، تو بھائیوں کا یہ دھوکہ دینا آپ کو، اللہ اکبر۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی نہیں تھے، کیونکہ یہ انبیاء کی سیرت ہی نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات دے کر یہ غور کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے خود سمیت، یعنی خود کو اگر ہٹایا جائے تو 11 رہ گئے۔ لوگوں نے کہا جناب یہ 11 نبی تھے، تو ہمارے اکثر علماء نے کہا کہ یہ نبی ہو نہیں سکتے، اس کا رد کیا، کیونکہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں یہ تو سمت کے خلاف، یہ حضرات انبیاء کرام تو اعلان نبوت سے پہلے اور بعد ہر طریقے کے صغیرہ کبیرہ عمدن گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ سارا بھائیوں نے جو کیا یہ تو قصدن کیا، عمدن کیا، جان بوجھ کر کیا ہے، بغض میں کیا، حسد میں کیا ہے، اور انبیاء کرام کے سینے حسد سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے اخلاق کے رذیلہ سے وہ ان کی صحبت میں آ جائے اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ انبیاء میں شمار نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں صرف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائی نے اٹھایا، باپ سے جدا کیا، کہنے لگے بس ایسی بس جا رہے ہیں، بس تھوڑا سا ایسی سستا لیں گے، سوری سیر تفریح کر لیں گے، واپس آ جائیں گے، یہ کہہ کر لے گئے، لے جا کر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ بلکہ بھائیوں میں دو پارٹی بن گئی، ایک نے کہا جی ذبح کرو اس کو، اس کو ذبح کرو، یعنی کسی قدر حسد تھا کہ ہمارا باپ اس کو سر پر اٹھائے پھرتا ہے، اس کو ذبح کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ جناب اتنا حسد کیوں ہو گیا تھا ان کو، اس لیے کہ جو دیگر جو احباب اور جو بھائی تھے، اور جو یعنی ایک تو بنیامین جو آپ سے چھوٹے تھے، ایک وہ اور ایک آپ، یعنی دو ہٹا دیا جائے تو جو بقیہ 10 تھے، وہ 10 یہ فکر میں تھے کہ باپ کو کما کر ہم دیتے ہیں، سارے معاملات ہم کر رہے ہیں، مویشیاں ہم دیکھتے ہیں، گھر کا سارا دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، اور یہ یوسف ہے جس کو باپ جو ہے وہ اتنا چاہتا ہے اور اتنا لاڑ پیار کرتا ہے، تو اس چیز سے ان کے اندر حسد پیدا ہوا، اور کہ ہمیں جو ہے وہ یہ چیز نہیں دی جا رہی، جبکہ محبت جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات سے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارا حق ادا کیا، لیکن میرا دل میری عائشہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو دل کا ہونا، یعنی حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کا سب کا ایک طریقے کا خیال رکھتے، لیکن لاڑ کا زیادہ آنا، پیار کا زیادہ آنا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھا، اور اس کو قبول کرنے کے بجائے بھائیوں نے حسد کیا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی کوئی پامالی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی جو اجماعی ہے کہ جو شرافت، جو عفاف ہونا، پاکیزہ ہونا، اور اپنے اخلاق کے اندر شرمیلا، با حیا، با کردار ہونا، یہ اور بھائیوں میں نہیں تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام میں تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے ظاہر کو بھی اتنا خوبصورت بنایا، اور ادائیں شرم و حیا کا پیکر آپ کو بنایا، ہر وہ چیز کے جس کو دیکھ کر پتھر بھی پیار کر جائے، ایسی ادائیں وہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کو بدرجہ اتم عطا فرماتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ تھا، اور وہ بھی ایک بات تھی کہ جس سے آپ کے قلب کی رغبت زیادہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہوتی تھی۔ اور حضرت امام ربانی نے یہاں تک فرمایا کہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلی، انوار و تجلیات کی آمدگاہ تھی، وہ آئینہ تھا جس پر اللہ کے انوار چمکتے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے لاڑ اور پیار سے دیکھتے تھے، اور حضرت یوسف کا جو حسن تھا وہ اپنی جگہ پر ایک بڑا اعلیٰ حسن تھا۔ انشاءاللہ اس پر بھی آگے چل کر ہم حسن یوسف علیہ السلام پر ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر جتنی اذیتوں کا سلسلہ ہے میں کل انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا کہ لے جایا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، انجام کے بغیر کا کل کیا ہوگا، آدھوں نے کہا جی ذبح کرو، کچھ نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، ذبح نہ کرو، ایسا کرو کہ اس کے قمیض اتار دو، اور اس قمیض کو ہم کسی بچڑے کو یا کسی بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں، اور اس سے اس گویا کہ قمیض کو خون والا کر دیتے ہیں، لے جا کر باپ کو دکھا دیں گے کہ جناب بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور اس کو ایسی اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دو۔ ارے کیا ہوگا، چھوٹا بھائی ہے، عمر دیکھو، یہ کس طرح سنبھلے گا، لیکن بغض اور حسد اتنا تھا
کہ جناب انہوں نے کسی اچھائی کو پرواہ, کیونکہ حاسد وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اچھائی کو نہیں دیکھتا, اور جس سے اس کو حسد ہوتا ہے اس کی اچھائی کو دیکھ کر اس کے اندر اور جلن اٹھنا شروع ہو جاتی ہے, اور گویا کہ وہ کروٹیں بدلنا شروع کر دیتا ہے. لے گئے کنویں کے اندر پھینک دیا, اور کنویں میں پھینکنے کے بعد پھر وہ قافلہ گزرا, اس نے دیکھا جناب اتنا خوبصورت بچہ ہمیں مل گیا, یہ تو لاکھوں کروڑوں روپے میں بکے گا. لے جا کر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مصر کے بازار میں کھڑا کر دیا. تو شاہ مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, اس کے گھر اولاد نہیں تھی, اس نے بے بہا قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. خریدنے کے بعد جب آپ شباب پر پہنچے, بچپن میں آپ کا حسن کا یہ حال تھا, جب شباب میں پہنچے تو اس حسن کا کیا کہا جائے. اب وہاں پر آپ پر تہمت لگائی گئی, اور جب اس عورت نے جب آپ پر تہمت لگائی تو یہ ایک مصیبت پر ایک مصیبت, اور اس عورت نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ بدکاری کر لو تو پھر تم قید سے بچ سکتے ہو. آپ نے فرمایا کہ میں قید میں جا سکتا ہوں, بدکاری کی یہ الزام اپنے سر نہیں لے سکتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ پھر جیل میں گئے, اور کئی سال آپ جیل کے اندر رہے, یہاں تک کہ سارا معاملہ کا تصفیہ ہوا, اور عزیز مصر نے باقاعدہ لوگوں کو بھیجا کہ آپ باہر آ جائیں, اور آپ کو چھوڑ دیا گیا. آپ نے کہا میں اور کئی سال جیل میں رہوں گا, جب تک وہ عورت برات کا اظہار میرے حوالے سے نہیں کرے گی جو جھوٹا الزام اس نے اس پر لگایا ہے, میں نے باہر نہیں آنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ رب العالمین نے وہ واضح چیزیں بیان فرمائی. تو یہ سارا واقعہ, اور پھر بھائیوں کا آنا, اور بھائیوں سے ملاقات, پھر والد صاحب کا ملنا, تو یہ ساری مشقتیں مصائب آپ نے برداشت کیے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں نبیوں میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اور واقعتاً کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اگر آپ سیرت مبارکہ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی اذیت دی گئی ہے اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یقیناً ہم پڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھتے ہیں, حضرت یوسف کے واقعات پڑھتے ہیں. حضرت یوسف پر مصائب بہت زیادہ ہوئے, لیکن حضور پر جس زاویے سے ہوئے اس کی تکلیف زیادہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حالات کو بظاہر تنگ کیا گیا, وہ جن کی طرف سے کیا گیا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. تو یہ انشاءاللہ کل ہم اس بات پر ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے, اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا, کیونکہ ان کی حرکتوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تجھ سے حسد کریں گے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہ غیبت نہیں ہے کہ آپ نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات کی کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائی کو نہ بتانا, کہیں غیبت تو نہیں, کہ اور نبی تو غیبت نہیں کرتا, تو یہ کوئی کیا غیبت ہے؟ تو یقیناً یہ غیبت نہیں ہے. تو پھر وہ تو بھائی سامنے موجود نہیں تھے, لیکن ان کی غیبت کے اندر ان کی یعنی پس پشت یہ بات کی جا رہی, سامنے تو نہیں کہا گیا کہ لا تخسو رؤیا کا. تو علماء نے فرمایا کہ اگر یہ ہو کہ کسی شخص کی سے تکلیف یا اذیت ملنے کا مکمل یقین ہو, تو پھر اس کے بارے میں اگر کسی کو بتا دیا جائے تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا. غیبت تو وہ ہے کہ اس بندے کے اندر خود ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی ذات تک مختص ہے اور متعدد نہیں ہے, لوگوں تک نہیں ہے, اور اس کو اگر گویا کہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے ہتک کی بات ہوگی, تو اس بیان کو غیبت کہا گیا اور اس سے منع کیا گیا. لیکن ایسی چیز ہے کہ متعدی ہے, جو معاشرے کے لیے گویا کہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے, جس طرح کہ چوروں کے لیے ایجنسیاں یا دہشت گردوں کے لیے ایجنسیاں تجسس کرتی ہیں, لباس تبدیل کر کے ان کے ماحول کے اندر آتی ہیں. اور ایک جس طرح وطن کی ہماری ایجنسیاں ہیں کہ آج کل جو ہمارے وطن پر حالات, اللہ رب العالمین جل وعلا فضل فرمائے, تو یہ ایجنسیاں اگر تجسس نہ کرے اور ان کے مخبر اگر ان کو خبر نہ دے کہ جناب یہ بندہ ہمیں مشکوک رکھتا ہے اور اس قسم کا ہے, تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ تو حضور کی سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خبر لایا کرتے تھے, اور باقاعدہ نظام دین اور نظام وطن کے لیے اس قسم کی خفیہ بات کی جاتی تھی. اور یہ باعث مذمت نہیں بلکہ باعث اجر و سلامتی ہے. میں سیالکوٹ گیا بارڈر پر آگے, تو یہ نارول کا جو علاقہ شکر گڑھ سے اس طرف کا, تو میں وہاں پر گیا, اور وہاں پر بالکل جو ہے کہ وہ سامنے بھارت ہے اور ہم اس طرف کھڑے تھے. تو وہاں مجھے کہا گیا کہ یہ مورچہ ہے, وہ مجھ سے کہنے کے دعا کرو. میں نے ان فوجیوں سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو, ہم تمہارے لیے دعا, ہم اتنے دور سے چل کے تمہاری دعا لینے کے لیے آئے. تم اسلامی سرحدوں کو ایک نظر جو مارتے ہو نا, تو ہزار سال کوئی تہجد پڑے اس اجر پر نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہاں. اور وہ نوجوان تو بڑے اچھے خوش عقیدہ تھے. ایک تو وہ تھا جس کے موبائل میں میری تقریر تھی, اس نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. میں نے کہا ہاں, تو وہ بڑا عاشق رسول شخص تھا. تو میں نے کہا بھائی اب تو ہی دعا کرے گا, اور یقیناً ہم اس کو اوپر بٹھا کر ہم پاؤں میں مٹی میں بیٹھ کر ہم نے دعا سنی ہے. ہم نے کہا جو تم کو اللہ اجر عطا فرما رہا ہے, جو تم جس معاملے پر جلوہ گر, حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کے لیے اس وطن کی حفاظت کے لیے صرف ایک نظر سرحد اسلامی پر ڈالتا ہے, تو ہزار سالوں کی عبادتوں سے زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے. یقیناً ہمیں تو یہ غیبت نہیں ہے, غیبت اس کو نہیں کہا جاتا. تو یہاں پر یہ شک پیدا نہ ہو. تو فرما قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے بیٹے یہ خواب جو ہے تو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تیرے پیچھے تانا بانا بننا نہ شروع کر دے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان شیطان جو ہے وہ انسان کا بہت ہی گویا کہ کھلا دشمن ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا ہے، یہ تو ہے دیکھیں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ایک اعلیٰ مقام ہے کہ بھائی اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کا آپ اظہار کریں. اللہ نے مال دیا ہے گاڑی خرید لیں، اللہ نے مال دیا ہے حلال بنگلہ خریدیں آپ، کوئی منع نہیں ہے. اللہ جمیل الحب الجمال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اچھا کھانا اچھا پہننا اچھی سواری لینا کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کون سا اچھے کھانے کا نام ہے؟ اچھا پہنے، اللہ نے اگر مال دیا قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، اللہ نے اگر مال دیا ہے قیمتی سے قیمتی گھر بنایا، اللہ نے مال دیا ہے قیمتی سے قیمتی گاڑی رکھے آپ، یہ تکبر نہیں. تکبر تو اصل میں فکر اور نیت کا نام ہے کہ جب کسی حصول نعمت کے بعد بندہ اگلے کو گھٹیا سمجھے، اگلے کو حیض سمجھے اور خود کو اس سے اعلیٰ سمجھے، تو یہ تکبر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جمیل ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت جو ہے وہ جمیل ہے یعنی حسین ہے، اور اللہ رب العالمین خوبصورتی کو تخلیق فرماتا ہے اور خوبصورت کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. تو یہ، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ جناب میں اگر اس نعمت کا اظہار کروں گا تو میرے بھائی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میرے برادری والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میرے قریب والے پیچھے پڑ جائیں گے، اور حسد کا ایک حالانکہ مال حلال ہے اس کے پاس، محنت سے اس نے کمایا ہے، ساری چیز اس نے محنت سے کی ہے، لیکن اب وہ یہ ڈرتا ہے. کئی لوگ ہمارے پاس بھی پوچھنے آتے ہیں شاہ صاحب میں یعنی ہوں لیکن ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائیں، یہ نہ ہو جائے. تو میں اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اتنا بھی کنجوس نہ ہو جانا کہ جو استعمال کرنا اس سے بھی فارغ ہو جاؤ، کہ خود بھی گویا کہ بالکل اذیت کی زندگی گزارا تو ایسا بھی نہیں ہے، نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج موجود ہے، اس کے لیے آپ وظائف پڑھ لیں، اس کے لیے آپ جناب جو ہے صدقہ کریں ایک بار. لیکن پھر بھی اگر یہ خطرہ ہو کہ دشمنیاں بڑھے گی، جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھا سگے بھائیوں نے ذبح کرنے کے لیے آ گئے، اور زندگی موت کا بندے کو پتا بھی نہیں ہے، یعنی بندہ اگر خود کما کر اگر اپنی بیوی بچوں بھائیوں کے لیے رکھے اور خود مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ جو اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایک علامان الحفیظ والی صورت ہے. تو بندہ اگر احتیاط کے اندر حسد کی بنا پر اگر اس چیز کو چھپائے تو شرن اس کی چھپانے کی اجازت ہے. وہاں پر یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بلکہ اس حوالے سے بھی میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی ضرورت کی تکمیل پر مخفی رکھنے سے مدد کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. یعنی جو تمہاری ضرورت ہے اس کی تکمیل کرو لیکن بڑی پوشیدگی کے ساتھ، کیونکہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ حسد ہوتا ہے. یعنی جو تمہاری ضرورت ہے، کھانا ہے پینا ہے گھر ہے گاڑی ہے بچوں کے اخراجات ہیں، وہ تم کرو، اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ایک رخصت کا پہلو یہاں پر دیا گیا ہے کہ اس تکمیل کے ساتھ کرو، اس طریقے کے ساتھ کرو کہ اپنی ضرورت کی تکمیل کو مخفی رکھنے کی بھی اجازت ہے، کہ خاموشی کے ساتھ اور اپنے آپ کو پوشیدگی کے ساتھ رکھو، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں یہ چیزوں کو بار بار دکھاؤں گا تو جناب میرے لیے منہ کھل جائے گا اور لوگ اپنے طریقے کی بات کریں گے اور گویا کہ میرے لیے طوفان بدتمیزی کریں گے. تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کی تکمیل پر مخفی رکھنے کی مدد کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہاں سے یہی نقطہ نکلا، لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، کتنی بڑی نعمت تھی کہ اعلان نبوت کا مرحلہ قریب آ رہا ہے لیکن فرمانے نہیں، اعلان نہیں کرنا، بھائیوں کو نہ بتانا. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ وہ نعمت تو مل رہی ہے نا لیکن منع کر دیا کہ بھائیوں کو نہ بتانا. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر یہ تو بتائے گا تو تیرے بھائی بغض میں تیرے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو خود اللہ کے نبی کی ظاہر سی بات ان کا فرمانا بھی شریعت ہے، اور قرآن کریم ان کے قول مبارک کی حکایت کر رہا ہے. تو فرما بیٹا اس کو بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی جو تیرے دشمن ہو جائے. تو یہاں سے پتا چلا کہ صاحب نعمت کے ساتھ گویا کہ حسد کیا جاتا ہے، ہر صاحب نعمت کے ساتھ حسد ہوتا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل جو کرے اس کو وہ مخفی رکھ سکتا ہے، شرن اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. اب آگے اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہاں پر کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ رب العالمین جل وعلا اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب فرمائے گا، اعلان نبوت تک تم کو پہنچائے گا. اور سب سے بڑی بات میرے بیٹے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے سب سے بڑا علم، جو خوابوں کا علم ہے، جو انتہائی مخفی علم ہے اور انتہائی پوشیدہ علم ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا وہ علم تجھے عطا فرمائے. اور آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آپ تو یقیناً ہر قسم کے گناہ سے بری تھے، لیکن جو آپ کی برات کا اعلان ہوا، جو آپ کی فضیلت ظاہر ہوئی، وہ اسی علم سے ہوئی. کہ آپ کو جب باقاعدہ جیل کے اندر خواب پوچھا گیا تو خواب کی جو آپ نے تعبیر فرمائی تو سب حیران ہو گئے, اور جب عزیز مصر کو یہ پتا چلا اس نے خواب دیکھا کہ جناب سات موٹی تگڑی گائیں جو ہے وہ سات کمزور گائیوں کو کھا رہی ہے, تو کہا میں تو بڑا گھبرا گیا اور گھبرا کر وہ اٹھا, اس نے لوگوں سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے, تو کسی سنتری کسی سپاہی نے کہا کہ جناب جیل کے اندر آپ نے جن کو بند کیا ہے نا وہ خوبصورت شخص کو, کہا وہ جب تعبیر کرتا ہے اور اوروں کی اس نے بھی تعبیر کی ہے تو کئیوں کی تعبیر کی اور 100% صحیح ہوئی ہے, تو اس وقت عزیز مصر نے یہ بات پہنچائی کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی کہ یہ 7 سال کا قحط تم پر آ رہا ہے اور یہ قحط ساری تمہارے علاقے اندر ہو رہی ہے اور قطرہ دانے کا باقی نہیں بچے گا, یہ آگے ساری وضاحت آ رہی ہے, تو اس سے اللہ رب العالمین اس علم, ظاہر سی بات ہے یہ علم ایسا جو انسان کو یہ وحب الہی سے حاصل ہوتا ہے, یعنی کتابوں کے ذریعے تو بندہ سمجھتا ہے لیکن باقاعدہ ٹو دا پوائنٹ پہنچنا اور پردے میں, یعنی 100 پردوں میں چھپی ہوئی چیز ہے اس کی گہرائی میں پہنچ کر اس کو بالکل سمجھ لینا, تو یہ تو توفیق الہی ہے اللہ رب العالمین جس کے لیے شرح صدر فرمائے, اور یہی علم حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کرامت اور عزت کا باعث بنا, اسی لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اس کا الگ سے ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یقیناً آپ کو تعلیم دی جائے گی خوابوں کی, اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو نبوت کے سلسلے کو ہمارے خاندان کے اندر شروع کر رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا اظہار آپ سے کرے گا, اور آپ بھی عنقریب اعلان نبوت فرمائیں گے, اور یہ وہی انعام ہے جو اللہ نے آپ کے دادا اسحاق پر کیا ہے اور تمہارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے. انشاءاللہ اس کی جو تیسرا موضوع ہے کہ بھائیوں کا حسد, وہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے اور سیرت کے عنوان کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے جو ایک بحث ہماری رہ گئی تھی اس پر انشاءاللہ العزیز چند کلمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کے خصائص کے ساتھ جو اسی درس مبارک کے ساتھ متعلق ہے اور ضروری ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد البارک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے 14 جو ہے کہ وہ خصوصیات پڑھی. اس بات پر ہماری بحث چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یعنی نبوت کی خصوصیت کا 46واں باب ہے, یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا انبیاء کرام پر جو عنایات اتارتا ہے ان عنایات کے کئی درجے ہیں, اور اس میں سب سے نیچے درجہ جو 46واں درجہ ہے وہ سچا خواب ہے, اور خواب یقیناً غیب سے متعلق ہے, مخفی چیزوں سے متعلق ہے, محجوب چیزوں سے متعلق ہے, غیر مری چیزوں سے متعلق ہے, پوشیدہ چیزوں سے متعلق ہے. تو حضرات انبیاء کرام کا عروج اتنا عروج ہے اور ان کی اتنی بلندی ہے کہ امت کو اور امت کے صالحین کو یہ طلب پیدا کرنے کے لیے, ان کے دلوں کے اندر قدر پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے نبیوں کی شان کیا ہوتی ہے, تو 45 اوپر کے جو شعبے ہیں وہ تو کسی کو نہیں مل سکتے. فرما 46 حصے کے خواب کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی مخفی چیزیں مجھ پر روشن ہو رہی ہے, تو اس کو یہ پتا چل جائے جو 46 حصہ ہے اس کا کچھ حصہ تجھے دیا تو تجھے اپنا آپ اتنا بڑا لگ رہا ہے, تو اوپر کے جو 45 درجے جن کو عطا فرمائے گئے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام کس قدر علو اور کس قدر بزرگی پر ہوں گے. اور اسی نقطے کو حضرت ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر بیان فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ. میرے امام نے کہا نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو ہم اس خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ علامہ ابن حجر کی کتاب سے کہ 14 خصوصیات ہم نے آپ کو بتائی کہ جو کہ نبوت کے خصائص, یعنی یہ آپ سوچتے ہیں کہ خواب 46واں حصہ ہے تو باقی 45 حصے کون سے ہیں اور وہ کیا ہے, کیا کوئی محاورہ بیان کیا گیا؟ نہیں, یہ محاورہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے شعبہ جات اور خصوصیات میں 46واں شعبہ ہے, تو جو نبوت کے اوپر کے خصوصیات ہے جو غیر نبی کو نہیں ملتے, یعنی اگر ملے بھی تو اس کی ذیلی شاخ ملے گی, نبی کی اتباع میں اس کے جس طرح کے چاند کو روشنی اصلاً نہیں ملتی, وہ سورج سے استفادہ کرتا ہے, تو انبیاء کرام کی یہ خصوصیات ذاتی طور پر ہے, اور جو ان کی اتباع کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے اتباع کے ذریعے ان اولیاء کو بھی بطور کرامت میں ان میں سے جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, لیکن وہ صرف گویا کہ ایک ان کی اتباع کی صورت میں ہوتا ہے، اصلاً وہ نہیں ہوتا، اصلاً وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو عطا فرماتا ہے. اب میں نے یہاں پر آپ کے سامنے 14 چیزیں ذکر کر دی تھی، 15 چیزیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ خامس عشرہ تکلیم الشعت. 15 خصوصیات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریوں نے باتیں کی ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے وہ ساری خصوصیات عرض کی تھی جو اس سے پہلے بھی گزری ہے، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر ذکر کی، بلکہ یہ بھی ہم 15 بھی پڑھ چکے ہیں، 17 یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انطاق النبات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درختوں نے بات کی ہے. اس پر حضرت مولانا مرتضیٰ کی میں نے حدیث مبارکہ جامع ترمذی سے اور جابر بن سمورہ کی حدیث مبارکہ وہ مسلم شریف سے میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، کہ حضرت مولانا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں جب گزرتا تھا تو کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے قریب سے ہم گزرتے تھے اور وہ درخت اور پتھر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جابر بن سمورہ کی حدیث اگر سامنے رکھیں تو یہ واقعہ جو ہے یہ بعد بعثت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ بعد قبل بعثت بھی ہے، اس لیے کہ جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا. یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. تو یہ خصوصیات ہیں جو کسی اور کو نہیں ملتی. ہاں حضرات اولیاء کرام کو، جس سے سرکار غوث اعظم کے فضائل میں سے ہیں یا دیگر اور اولیاء کے فضائل میں سے، صحابہ کے کرامات میں سے، یہ حضور کی اتباع کے اندر گویا کہ وہ نظائر مل جاتے ہیں. اب ذرا مزید فرما، یہ بھی ہم نے پڑھا 17 انطاق الجزعی، کھجور کے تنے کا حضور سے بات کرنا. اس پر میں نے بخاری شریف اور سنن دارمی سے کھجور کے تنے کی وہ بات آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی تھی. بلکہ یہاں پر ایک جملہ جو امام اہل سنت علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ طالب علم میں پڑھا، بہت بے نظیر اور بے مثال آپ نے بات مسئلہ حیات النبی کے ضمن کے اندر بڑے خوبصورت بات آپ نے تحریر فرمائی. فرمایا کہ دیکھیے کہ وہ زمانہ یہ تھا سرکار علیہ السلام کی عمر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 53 یا 54 سال کے قریب تھی، کیونکہ 40 سال کی عمر شریف میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکہ مکرمہ میں مزید رہے، 53 سال، اور پھر ہجرت کر کے جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی. تو یہ 53 یا 54 سال کی عمر شریف ہے. تو جسم پر تقاضا بشری کے اعتبار سے وہ ذوف اور بظاہر جس کو بڑھاپا کہا جائے تو بڑھاپے کی وہ عمر گویا کے سامنے ہے بظاہر، اور جو ذوف ہوتا ہے نکاحت کا وہ سامنے ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ طویل جب مرحمت فرماتے تو کسی ایک صحابی نے گویا کہ وہ ایک کھجور کا تنا، یعنی کھجور کا درخت تو بہت لمبا ہوتا ہے لیکن یوں سمجھے کہ 2.5 فٹ کا یا 3.5 فٹ کا کٹا ہوا حصہ لا کر انہوں نے مسجد کے وسط میں رکھ دیا تھا. تو میں آپ کو حضور کے دور میں تھا نہیں، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ میرے ہاتھ سے ہٹ کر سرکار ہاتھ رکھ کر اس پر زور دے کر خطبہ فرماتے تھے تاکہ پاؤں مبارک کو اور کمر کو گویا کہ آرام ملے. لوگوں نے یہ دیکھا تو ایک کارپینٹر کا گھرانہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تو پھر بھی رہتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ لکڑی کا ایک ممبر بنا لیا اور لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد میں رکھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پسند آیا، اور جب پسند آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر حضور اس پر جل بگر ہوئے. حدیث پاک میں آتا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ درخت کا تنا سامنے تھا اور اب تو حضور باقاعدہ ممبر پر بیٹھ گئے، تو حضور کے فراق اور جدائی میں وہ رونے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق میں اور جدائی میں وہ رونے لگا، اور جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایسے رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے روتی ہے. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ غیر محسوس تیز تھی یا صرف کیفیات قلب کے اندر تھی، نہیں، حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا پوری مسجد اس کی آواز سے گونج رہی تھی. یہاں پر امام علیہ سنت غزالی زمانے نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا دیکھو وہ لکڑے کا تنا تو بغیر بے جان تھا، اس کی کیا اس میں تو جان ہی نہیں تھی، لیکن جب میرے آقا نے ہاتھ رکھا تو اس میں حیات پیدا ہو گئی. تو یہ صالحین کے ذہن میں نکات بھی دیکھیں کتنے پیارے آتے ہیں. فرمایا ہاتھ رکھ، اور واقعہ صرف نکات نہیں تھا، علامہ عینی سے آپ نے جزیہ لا کر وہاں پر لکھا ہے، اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ وہ یعنی اس میں حس اور حیات پیدا، حیات کا معنی کہ حس، حیات کا معنی یہ نہیں اصلا کہ روح کا جسم میں آنا اور نکل جانا، تو اللہ بھی تو حی ہے تو اللہ کے لیے روح کا کوئی تصور ہو سکتا ہے. تو حیات کا اصل لغوی معنی جو ہے جو علامہ میر شریف الدین جوزجانی نے کتاب التعریفات میں کیا ہے وہ حس اور شعور، حس اور شعور، حس پائی گئی ہے تو حیات ہے، حس پائی گئی ہے تو حیات ہے اور شعور ہے. تو لہذا اس پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ اس کے اندر حیات پیدا ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بے جان خوش تنا جس پر صرف حضور نے ہاتھ رکھا اس میں زندگی پیدا ہو گئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بدنی زندگی کی حیات کا مقام کیا ہو. میں نے اس سے پہلے بھی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ قبر شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے اور آپ کی حیات مثل حیات دنیوی ہے، وہ ڈیوریشن جو ہے، وہ زمانہ جو ہے، وہ عالم برزخ کا ہے. آپ ہیں عالم برزخ کے اندر لیکن جو حیات آپ کی وہ عالم دنیوی کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے نا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ عالم ارحام میں ہوتا ہے لیکن اس کی حیات عالم دنیوی ہوتی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، غذا بھی لیتا ہے، لیکن جو جس عالم میں اس وقت ہے وہ عالم ارحام ہے. اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس عالم میں وہ عالم برزخ ہے اور جو حیات ہے وہ حیات دنیوی ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. سرکار نے فرمایا، اب یہ حدیثوں میں نہیں موجود ہے کہ معراج کی رات سارے انبیاء آئے، یہ نہیں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کئی احادیث موجود ہے کہ سرکار حج پر تشریف لے، جب سرکار نے اپنا آخری حج فرمایا، یعنی پہلا حج جو باقاعدہ مشروع ہونے کے حوالے سے، جو حجۃ الوداع ہے، ورنہ تو حضور نے تو پوری زندگی حج کی ہے، لیکن جب باقاعدہ قرآن نے حج کو فرض کیا تھا تو وہ ایک ہی حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. تو اس حج کو اگر آپ بخاری میں دیگر کتابوں میں دیکھیں تو سرکار نے خود فرمایا یہ فلاں نبی چلے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ چلے آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ چلے آ رہے ہیں. تو یہ روایت کے اندر گویا کہ باتیں موجود ہیں، اور حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات سے ایک نہیں متواتر روایت موجود ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، الانبیاء احیاء فی قبور قبورہم یصلون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں ادا کرتے ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. خیر، اس پر تفصیلی گفتگو کئی جگہ پر ہو چکی ہے، کس طرح سماعت ہے، کیا ہے، وہ تمام نظریات ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ گویا کہ ذکر کر دی ہیں. اب اس کے بعد، یعنی اس خشک تنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا، یہ 17واں خاصہ تھا ان 45 میں سے. بولی سبحان اللہ. اب سامین عشرہ، تھوڑا جس سے جو ٹائم ہے جتنا ہم پورا کر سکیں، سامین عشرہ کے جو 18واں خاصہ ہے وہ انطاق الحجر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھروں کا بات کرنا. تاسی عشرہ افام ہوں واق الذئب، اور اس پر میں حدیث پاک ایک پڑھ دینا چاہتا ہوں، اس حوالے پر جو میں ڈھونڈ کر لایا تھا، کہ یہ جو ہے کہ یہ 19واں خاصہ افام ہوں واق الذئب، حضور کا بھیڑیے کی چنگاڑ کو سمجھ لینا، بھیڑیے کی چنگاڑ کو سمجھ لینا، اس کی بات کو جان لینا. اور اس پر حدیث مبارکہ گویا کہ واضح طور پر موجود ہے، اور یہ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، علامہ ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح فرمایا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 8083. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے پاس آیا، ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے پاس آیا، اور اس میں ایک بکری کو اس نے پکڑ لیا. چرواہے نے اسے تلاش کیا اور اس بکری کو اس بھیڑیے سے چھڑا لیا. فرمایا کہ وہ بھیڑیا ایک چٹان پر چڑھ کر کتے کی طرح بیٹھ کر دم ہلانے لگا اور کہنے لگا، میں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حصول کی کوشش کی اور میں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی انسان کی زبان میں اس نے بات کی. یہ مسلم امام احمد میں موجود ہے. یعنی میں نے اپنا شکار پکڑا، تو نے مجھ سے چھڑا لیا. اب وہ پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر بھیڑیا جناب یہ بات کرتا ہے اور اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ رزقنی اللہ اخذته ثم ان تزعته مني، کہ میں نے اللہ نے جو میرے لیے رزق فرمایا بنایا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ مجھ سے چھین کر لے گیا. فقال رجل تلائی ان رایتک الیوم ذئب یتکلم، کہو کیا زمانہ آ گیا، اللہ کی قسم یہ تو بھیڑیا بات کر رہا ہے. اور یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جناب بھیڑیا بات کر رہا ہے اور یہ بھیڑیے کی آواز کو میں سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رزق کو تو نے چھڑا لیا ہے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا فقال یا ذئب، یعنی اس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب جو کہ وہ بھیڑیا بیان کر رہا ہے. تو اس وقت فقال ذئب، اس وقت بھیڑیے نے اس کی طرف مخاطب کہا، اعجب من ھذا، اس سے عجیب بات میں تجھے بتاتا ہوں. یعنی تو تو میرے بات کرنے پر تعجب کر رہا ہے کہ میں نے بات کیسی کی ہے. بولیے سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھے، اس نے کہا اعجب من ھذا، اس سے یہ عجیب نہیں، اعجب، اس سے بہت زیادہ عجیب بات میں تجھے بتاؤں، النخلتان بین الحرتین یخبرکم بما مضا وما کائن بابکم، اور اس سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ تُو میرے بات کرنے پر تعجب کر رہا ہے کہ میں نے بات کیسی کی ہے. کہا میں تجھے بتاؤں، اعجب من ھذا، اس سے عجیب بات میں بتاؤں، رجل، ایک آدمی ہے، فی نخلات بین الحرتین، اس کھجور کی وادیوں اور اس بستی کے اندر ان پہاڑوں کے درمیان نخلستان میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, یخبرکم بما مضا وما ہوا قائل بعدکم, فرمایا وہ تو میں نے تو صرف بات کی ہے, اس سے بڑی تعجب کی بات یہ کہ تمہارے درمیان ایک آدمی انہی پہاڑوں کے درمیان انہی کھجور کی وادیوں میں موجود ہے جو تمہیں ماضی کی بھی خبریں دیتا ہے مستقبل کی بھی خبریں دیتا ہے. اس نے کہا کوئی پرندہ آپ کے سامنے کوئی حرکت کرے تو آپ حیران ہو سجدر رہ جاتے ہیں, یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا, لیکن بھیڑیا جب انسانی زبان بات کرے تو بندہ حیران ہوا, اس نے قسم اٹھا کر کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اس بھیڑیے نے کہا اس سے بڑی عجیب بات میں تجھے بتاؤں, عجب من ھذا, اس سے بڑی عجیب بات میں بتاؤں تجھے کہ رجل, تمہارے درمیان وہ آدمی موجود ہیں جو ان دو پہاڑیوں کے درمیان ان باغات کے اندر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, یخبرکم, وہ تمہیں خبریں دیتے ہیں, بما مضا, جو گزر گیا, وما ہوا کائن بعدکم, اور جو تمہارے ساتھ بعد میں بھی ہوگا اور ابھی ہونے والا ہے. قال فکان رجل یہودی جاء الی النبی فاخبرہ واسلمہ, وہ یہودی آیا اور اس نے حضور سے کہا کہ مجھے بھیڑیے نے یہ کہا, سرکار نے مسکرایا, سرکار کی شان کو دیکھ کر وہ یہودی متاثر سرکار کے دست مراد کے اوپر مسلمان ہو گیا. تو یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ میرے ہاتھ میں فتح الباری, آپ فرماتے ہیں کہ جناب یہ 19ویں صفات یہ تھی کہ بھیڑیے نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, یعنی جو اس نے بات کی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کی سمجھ اس نے دی ہے. اب ایک اور بات آ جائے, العشرون 20ویں کیا ہے, فرما افہام ہوں راع البعیر, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل میں سے ایک اور بات آ گئی کہ اونٹ کا آپ سے بات کرنا, اونٹ کا آپ سے بولیے بات کرنا, یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے اس وقت ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اونٹ کا باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بات کرنا, اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کے مالک کو بلا کر کے تو اس کو کم کھلاتا ہے اور اس سے زیادہ کام کرواتا ہے, اور اس کا اس بات کو سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کرنا. خصائص میں میرے امام نے اس کی امام سیوطی رحمہ اللہ نے درجن حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے. آگے فرمایا حادی ولی شرون 21واں خاصہ 45 میں سے کیا ہے, فرمایا یسمع الصوت ولا یرى المتکلم, سرکار کا ان کی آواز کو بھی سن لینا جو متکلم نظر نہ آ رہا ہو. لو جی یہاں صلوات و سلام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تم کہہ رہے جو حضور مدینہ منورہ میں کیسے سنتے ہیں, یہاں سے تو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے کہا علامہ ابن حجر نے یہ آج سے 500 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کے اندر باقاعدہ طور پر یہ مسئلہ گویا کہ ذکر کیا, اور وہ لکھتے ہیں ان یسمع الصوت ولا یرى المتکلم, آپ کا متکلم کلام کرنے والے کی آواز کو سن لینا چاہے متکلم سامنے نظر نہ آ رہا ہو. فرمایا یہ خاصہ جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ موجود ہے, اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے, اور حدیبیہ کی صلح کے وقت 10 باتوں پر صلح ہوئی, ان 10 باتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو مکہ والے اس کو چھیڑیں گے نہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی موجود تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بندہ چلا جائے مدینے تو آپ پکڑ کر اسے ہمارے پاس واپس کریں گے, لیکن آپ کے مدینے سے اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. سرکار نے کہا قبول ہے. حضرت عمر نے کہا حضور یہ تو ہم دبے جا رہے ہیں, ہم کیوں قبول کریں, دیکھ لیتے ہیں ان کو ہم. سرکار علیہ السلام فرمایا نہیں عمر تم خاموش رہو, شاگرد ہے نا خاموش رہو. اور وہ بات واضح ہوئی, اور حضور کا اشارہ اور حکمت یہ تھی کہ یہ کم سے کم ہم سے سفارتی معاملات تو کر رہے ہیں نا, پہلے تو یہ ہمارے وجود کو قبول نہیں کر رہے تھے, مدینہ کو تو یہ باغیوں کی بستی کہتے ہیں, لیکن آج جب صلح حدیبیہ میں انہوں نے ہمارے سے سفارت کا کام کر دیا تو ہمارے وطن کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. اب ان کے پروپیگنڈا ختم ہو گیا کہ یہ ہمارے وہاں سے بھاگے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے کہ وہ ایک مہم بنائی ہے, سب جا کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سرکار نے فرمایا عمر چپ رہو, یہ جو کہہ رہے ہیں بس قبول کرتے جاؤ, یہ جو لکھ کر دے رہے ہیں خود ان کے لیے وبال جان بنے گا. ایک تو سب سے بڑا وبال جان یہ بنا کہ انہوں نے ریاست مدینہ کو قبول کر لیا. اب ان کا پروپیگنڈا ہرقل کے قیصر کے دربار میں نہیں چل سکتا تھا, کیونکہ خارج ظاہر سی بات ہے خود انہوں نے قانونی ان سے سفارتی رابطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں, مقام حدیبیہ جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چوکی جو شمیسی کی آتی ہے یہ مقام حدیبیہ ہے, اس کا آدھا حصہ کچھ حصہ حرم کے اندر ہے حدود حرم میں اور کچھ حدود حرم کے باہر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ گویا کہ جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, سرکار روانہ ہوئے حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں آئے, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا, انہوں نے روک دیا اور روک کر یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ جھگڑا کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا جھگڑا کرنے آتے تو کیا ہم احرام کے اندر آتے؟ ہم صرف طواف کریں گے چلے جائیں گے. لیکن اس کا نفسیاتی رعب اتنا تھا اور وہ سیاسی اتنا بہترین سیاسی اقدام تھا کہ قریش مکہ کے ہاتھ میں ملک تھا لیکن لوگوں کی ہمدردیاں حضور کے ہاتھ میں ایسی آئی کہ وہ آ کر کہنے لگے ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، اس سال آپ چلے جائیں کسی طریقے سے، آئندہ سال آپ آ جائیے گا، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، تم اور تمہارے صحابہ رہیں جو کرنا کریں. یعنی یہ وہ سیاسی اقدام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ مکہ کے مشرکین کو ریاست مکہ پر کنٹرول کے باوجود گھٹنوں کے بل گرنا پڑا. کبھی ہم سیاست اسلامیہ پر گفتگو کریں گے تو اس سے ہمارے علماء نے کیسے نکات نکالے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. تو یہ ایک سیاسی ہو یعنی جو خواب کے اندر یہ بات کی، اور سیاست مذہبی حصہ ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یقیناً یہ اقدام سیاست شریعہ تھے، سیاست اسلامیہ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مذہب کا دین کا ایک خاص گویا کہ شعبہ ہے. اب ذرا سنیے آپ، انہوں نے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا کہ آپ، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ 3 دن آئندہ سال آپ آ جائیں، بعد والے سال آ جائیں، 3 دن آپ رکھیں. اس میں یہ شکے متعین کی گئی تھی کہ ہمارا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس چلا گیا تو آپ لوٹائیں گے، اور آپ کا کوئی بندہ آ گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے. یہ بڑی عجیب سی تھی، یعنی یہ تو توازن والی تو بات نہیں بھائی. جب تمہارا بندہ ہمارے پاس آ رہا ہم لوٹا رہے ہیں، تو ہمارا اگر کوئی مسلمان مکہ کے گرد پکڑا گیا تو تم بھی سفارتی معاملات میں لوٹاؤ. اس پر حضرت عمر کو غصہ آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دو، یہ چیز آگے اس کی نظریں کھل گئی. اور پھر اس کے اندر ایک بات یہ تھی، لیکن حضور نے یہ کہا کہ مکہ کے اندر اگر کوئی میرا دین قبول کرے گا، یعنی دین اسلام، دین الہی اور اللہ رب العالمین کا دین قبول کرے گا، تو تم اس کو مارو گے نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس میں وہ پھنس گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، سرکار کی تعلیم، سرکار کا خاندان، سرکار کا نسب، تمام معاملات مکہ کے سامنے تو یہ دستخط کے بعد اب جو لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ کھل کے سامنے آئے، اور مکے کی گلیوں میں میرے آقا کے نعرے اور اللہ رب العالمین کے کلمے کی توحید کے مشرکین نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اپنے پاؤں سے اپنے سر کو باندھ لیا، یہ کیا ہوا. اب یہ بات ابو سفیان وغیرہ جو تھے ان کو نہیں پتا چلی ابھی، لیکن جو نیچے کے جو بڑے بغض رکھنے والے کافر تھے انہوں نے رات کے وقت 18 کے قریب نوجوان مسلمانوں کو مار دیا. اس میں سے جناب جو ہے کہ وہ ایک بندہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر اس کا پیچھا وہ لوگ کرتے رہے کہ کہیں جا کر مسلمانوں کو، کیونکہ وہ زمانہ کوئی موبائل کو تو تھا نہیں، بندہ ہی جا کر بتائے گا. انہوں نے جنہوں نے دیکھا تھا ان کو بھی مار دیا، اور جن کو مارنا تھا ان کو بھی مار دیا. ایک بندہ بھاگا، انہوں نے کہا اس کو مارو، یہ چشمدید گواہ ہے، یہ جا کر اگر مدینہ میں نبی پاک کو کہہ دے گا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ ثبوت ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں. تو اب وہ جو بھاگے، جو بھاگنے والے تھے، وہ بھاگ کر مکہ کی ایک گھاٹی کے اندر، جیسی آبادی چھوڑنے کے بعد ایک کانٹوں کی وادی کے اندر وہ گھس گئے کسی طریقے سے، اور اپنے آپ کو چھپا لیا. اب سراؤنڈنگ کے اندر، یعنی بالکل 1 سے 1.5 فاصلے پر لوگ کافر گھوم رہے ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ یہاں پر چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میری ماں سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ بالکل فجر کے قریب کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور ادھر سے یہ خاموشی سے حضور کے ناطے پڑھ رہا ہے. علامہ زرقانی نے لکھا ہے یہ واقعہ، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے خود یہ واقعہ لکھا ہے فت الباری کے اندر، اور سند کو حسن قرار دیا ہے. اور اس نے پوری نعت پڑھی، انی ناشدو محمدا حلف ابیہ و ابیہ الاطلدا و زعمو ان لست عدو احدا فہم اذلو و قلو عددا. یہ پورا قصیدہ زرقانی کے اندر موجود ہے، اور وہ یعنی اس جھاڑی کے اندر چھپ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہوئے جملہ کہتے ہیں، و زعمو ان لست عدو احدا. یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں بلاؤں گا اور میری مدد کوئی نہیں کرے گا. فہم اذلو و اقلو عددا، یہ سب بڑے ذلیل ہیں، تعداد میں کم ہے، اور میں نبی پاک تک پہنچ جاؤں گا. یہ یہاں پر جھاڑی میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے. یہ طبرانی معجم الصغیر کے اندر بھی حدیث اچھی سند کے ساتھ، حسن سند حسن کے ساتھ موجود ہے. سرکار اٹھ کر بیٹھے، میری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہاں، جن کی مزار شریف کی زیارت آپ مکہ شریف سے کرتے ہیں، جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو بالکل مسجد عائشہ کے پیچھے، جن کا دربار مقدسہ روڈ کے ساتھ ہے، اللہ اکبر. تو سیدہ میمونہ کہتی میں خاموش رہی، اور میں نے دیکھا سرکار اٹھے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے وہاں گئے، اور ٹھیک اس ڈائریکشن میں حضور نے منہ کیا کہ جس کی سیدھ میں 3 دن کے فاصلے پر، یعنی 3 دن اگر مسلسل تیزی کے ساتھ گزرا جائے تو وہ بندہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ فریاد کر رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد ہو جائے گی، بس بے فکر رہے. یہ کہہ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ماں ام المومنین نے پوچھا، حضور کیا ہوا؟ سرکار نے یہ سارا واقعہ اس وقت بیان فرما دیا. ابھی تو مکہ میں گزر رہا تھا, سارا واقعہ بیان کر دیا. ٹھیک 3 سے 4 دن کے بعد صحابہ کہتے ہیں وہ بندہ آیا اور آ کر اس نے مدینے کے اندر رونا دھونا شروع کر دیا. اس نے کہا ہمارے 18 بندے مار دیے گئے, اتنے گھروں کو لوٹ لیا گیا, میں اس طرح بچتا ہوا, یہ ہوا. سیدہ میمونہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اس کی تصدیق کرتی تھی, اب بھی تصدیق کرتی ہوں. اور یہ واقعہ فتح مکہ کا سبب بنا. اس واقعے پر صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضور اب کافروں کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس واقعے پر گویا کہ 10,000 سے زیادہ کا لشکر جمع ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ کو فتح کیا گیا. اس میں مقدمہ جو تھا وہ یہ تھا. تو یہاں پر یہ بات جو ذکر کر رہے ہیں, یسمع الصوت ولا یرا متکلم, حضور اس کی بھی آواز سن لیتے ہیں جو بولنے والا نظر نہیں آتا. بولیے سبحان اللہ. ایسے کئی واقعات میں نے ایک مشارہ آپ کو دیا. اب ثمانیت ولی شرون, تھکے تو نہیں؟ بس ابھی میں ختم کر رہا ہوں, 5 منٹ رہ گئے. ثمانیت ولی شرون, الثانیت ولی شرون, یعنی 22واں خاصہ آیم 45-46 شعبوں میں سے, تمکینہم من مشاہدۃ الجن, اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو جنات پر مکمل کنٹرول, اس کو دیکھنا, اس کی قوت کو برداشت کرنا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لینا, اس کا سارا اختیار عطا فرمایا. اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اور خود حضور نے فرمایا کہ کل وہ ایک جن میں نماز پڑھ رہا تھا, آ گیا تھا اور وہ کچھ دخل اندازی کی کوشش کر رہا تھا, تو میرے صحابہ اگر میں پکڑ کر اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا نا تو کل صبح مدینے کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے. لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ سلطنت میرے تک رہنے دینا, تو لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. بولی سبحان اللہ. بخاری شریف کے اندر موجود. اور یہی بات علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں. درود پاک آقا کے گنبد کا تصور کر کے پڑھیے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ کوئی مباحثے کے لیے نہیں پڑھ رہے بھائی, ہم مسلمان اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. آقا کی شانیں پڑھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الثالثۃ ولی شرون, 23واں خاصہ, تمثیل الاشیاء مغیبتی لہو کما مسل لہو بیت المقدس سبیحۃ الاسرار. اسرائے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے یہ کرم فرماتا ہے آپ پر کہ چھپی ہوئی چیزوں کو مثالی شکل دے کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایک چیز ہے وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے, اللہ رب العالمین جل والا اس کی مثال محبوب کو دکھا کر اس پوشیدہ چیزوں کو واضح کرتا ہے. فرما جس طرح کے حضور معراج سے جب آ گئے تھے تو مشرقین مکہ نے یہ پوچھا حضور سے کہ آپ تو بیت المقدس گئے ہیں, ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں, آپ تو زندگی میں پہلی دفعہ گئے ہیں, دعویٰ آپ کرتے ہیں, بتائیے اس کا دروازہ کیسا ہے, اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں, اس کے نقش و نگار کیسے ہیں. تو اسی بات کو جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے علامہ ابن حجر لے کر آتے ہیں, کما مسل لہ بیت المقدس سے, جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیت المقدس کو اٹھا کر لا کر سامنے رکھ دیا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر بیٹھ کر اس بیت المقدس کو دیکھ رہے تھے, جبریل نے یہ پر میں پکڑا ہوا ہے اور ابو جہل کو اس کی دیکھ کر اس کے سوال کے جوابات دے رہے تھے کہ اتنی کھڑکیاں ہیں, ایسے رنگ ہیں, ایسے قالین ہیں, ایسے دروازے ہیں. بولی سبحان. اور یہاں پر اس شاہ کا ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, دیکھو عاشقوں کے نکات بھی ایسے ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی چیز بھول جائے نا تو ہم صرف ہاتھ ملتے رہتے ہیں, چیز کو کچھ نہیں ہوتا. فرما حضور کی توجہ اگر کسی چیز سے ہٹ جائے تو وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹتی ہے. نہیں سمجھا؟ مثال کے طور پر آپ یہاں پر آ گئے, آپ موبائل فون گھر چھوڑا ہے, یہاں پر موبائل یاد آ رہا ہے آپ کو, تو موبائل وہاں کوئی ہلنا تو نہیں شروع ہوگا, اب آپ نے وہاں پر جانا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام محبوبیت پر رکھا ہے, اس حوالے کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم سے سوال ہوا کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, نقش و نگار کتنے, تو میرے آقا اس پر غور کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. اور آپ اس میں دیکھیے کہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے وہ مشاہدات کے اندر بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اپنے آپ پر اپنے مرتبے کے اعتبار سے اگر کوئی بار گزر رہا ہے تو وہ چیز پھر وہاں رکتی نہیں ہے, بلکہ بیت المقدس کو وہاں سے اٹھا کر مصطفیٰ کریم کے سامنے لا کر رکھا جاتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مشاہدہ کرنا. تو یہ محدثین نے اپنی اپنی جگہ پر اس حدیث مبارکہ کے نکات گویا کہ بیان کیے. اب یہ بھی سن لیجیے آپ, الرابعۃ والعشرون, 24واں خاصہ, حدوث الامر یعلم به العاقبت کما قال فی الناقت لما برکت فی الحدیبیہ. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فال اور مثالوں کے ذریعے چیزوں کا ہونا بتا دیتا تھا. یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے, جس جگہ پر آپ کی اونٹنی برکت فی الحدیبیہ, الناقۃ لما برکت فی الحدیبیہ, حدیبیہ میں جس جگہ پر آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی نا, سرکار نے فرمایا بس یہی فتح کی نظیر ہے. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا ہونے والے واقعات کا انجام آپ کو مثال کے ذریعے واضح فرما دیتا ہے. اور فرمایا اسی طرح الخامسۃ والعشرون, 25واں خاصہ اس 46 میں سے یہ ہے کہ استدلالہ باسم علی امر کما قال جاءہم سہیل بن عمر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شان اور علمی مقام عطا فرمایا ہے کہ کسی کے نام سے کسی چیز پر استدلال حضور کا کرنا, یہ حضور کر سکتے ہیں اور اس سے اس کے انجام کو جان لیتے ہیں. یعنی اگر ایک بندہ سامنے آیا نا تو حضور اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے, وہ نام بتائے تو نام کے ساتھ حضور اس کی تقدیر کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کے انجام کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کے معاملے کی طرف چلے جاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب یہی لکھتے ہیں حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, الاستدلالہ باسم علی امر کما قال جاءہم, یعنی جو بندہ آیا ہے حضور اس کے نام کو سن کر اس کے ارادہ اور اس کے انجام کو جانتے ہیں. فرما کیسے, اب یہ واقعہ آخر میں سنیے, پھر اس کے بعد ہم گویا کہ اس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں 25 پورا کر کے. کہ قال جاءہم سہیل بن عمر, سرکار جب حدیبیہ کے مقام پر آ گئے, توجہ ہے آپ کے, ابھی میں نے حدیبیہ کا سارا واقعہ آپ کو بتا دیا کہ حدیبیہ میں حضور گئے, کیوں گئے, عمرہ کرنے گئے, حضور کو روک دیا گیا حالت احرام میں. تو سفارتی معاملات کے مذاکرے کے لیے دو بندے آئے, کتنے بندے آئے, ایک تو سہیل بن عمر ہے, کون آئے, اور ایک دوسرے عروہ بن مسعود تھے. یہ دو سفیروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہوئی. سہیل بن عمر بڑے ذہین, یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, یہ بعد میں صحابی ہوئی ہے, جب آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سرکار نے پوچھا نام کیا تیرا, انہوں نے کہا سہیل, تو سہیل سہل سے ہے نا, آسانی سے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے تیرا, اس نے کہا سہیل, تو سرکار نے فرما قد سہل لکم امر, تیرے نام سے تو لگ گیا ہے کہ اللہ نے معاملے نے یہی, اللہ نے معاملہ جو ہمارا وہ یہی سہل کر دینا ہے. تو فرما یہ علم اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور اس دیر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی مستقبل کے علم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر مبارک دیکھیں کہ سہیل جو تھا, سہیل بن عمر, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتا تھا تو تھوڑی تلخی بھی دکھاتا تھا, صحابہ آگے بڑھتے تھے حضور اشارہ کرتے تھے, رک جاؤ کچھ نہیں. ایک تو سفیر ہے, سفیر پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا, اور سرکار پھر اس کو جواب سخت نہیں دیتے تھے بلکہ اکثر بات کو درگزر کرتے تھے. صدیق اکبر نے کہا میرے ذہن میں آ گیا کہ بات کچھ ہے, یہ حضور جو اس کو اتنی رخصت دے رہے ہیں بات کچھ ہے. اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں نے فتح, میں نے حجت الوداع کے وقت میں نے یہ دیکھا, بلکہ فتح مکہ کے وقت میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچی چٹان پر بیٹھے ہیں اور ایک بندے کی میں نے پشت دیکھی ہے جو بڑے عاجزی کے ساتھ حضور کے سامنے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھا ہوا ہے اور پانی لے کر حضور کے معصوم پاؤں کو دھلا رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ بندہ کون بیٹھا ہوا ہے, کہتے جب میں گھوم کر گیا تو میں نے دیکھا یہ سہیل بن عمر تھا. تو میں نے کہا میرے آقا کے علم میں اس کا ایمان تھا, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کئی تند و تخت باتوں کو سرکار نے درگزر فرمایا اور اس کا ایمان حضور کے نظر میں تھا, اس لیے حضور نے درگزر فرمایا اور یہ اس کی نظیر مبارک ہے. تو سہیل بن عمر اسلام لے. یہ سہیل بن عمر کے بارے میں یہ جو لفظ فرمایا گیا کہ جناب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ملکہ عطا فرمایا کہ اگر سامنے والا نام لے. مثلا یہاں پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں, 25 حصے ہو گئے ہیں انشاءاللہ العزیز, درمیان میں ہم تفسیر بھی چلائیں گے انشاءاللہ العزیز جو آگے, تاکہ وہاں سے بھی آیتیں بڑھتی رہے, اور یہ 46 انشاءاللہ ہم پورے کریں گے, کیونکہ یہ خالی پڑھنے کے بعد اس کے کچھ دلائل بھی دیکھے جائیں نا کہ اس کے پیچھے واقعات کیا, تاکہ وہ بات ذہن بیٹھ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی, ہجرت فرماتے وقت آپ نے یہ تو سنا نا کہ جب حضور تشریف لے آئے اور یثرب کی زمین پر پاؤں رکھ کر اس کو مدینہ بنایا تو بنو نجار کی بکریاں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ددیال تھا, یہ بنو نجار ایسے تو نہیں نکل آئے نا, بنو نجار ایسے تو نہیں نکل آئے, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ددیال ہے, کیا ہی بولیے, تو یہ کارپینٹر ان کا کام تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ددیال کو نچار تھے نا، نچار اسی بڑائی کو کہتے ہیں جو یہ دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، کرسیاں بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی سیدنا ہاشم، آپ کا نام مبارک زید ذکر کیا گیا، ہاشم اس لیے کہتے ہیں، ہاشم بمانا دانتوں سے چبانے والا، روٹی کو چوری بنانے والا۔ تو آپ غریبوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی فرماتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی والد گرامی، بولیے رضی اللہ عنہ، تو آپ کا لقب ہاشم ہے، کیا ہے بولیے؟ ہاشم، کیا ہے بولیے؟ ہاشم ہے۔ تو اس وجہ ان کی نسبت سے سادات کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشمی کا مفہوم عام ہے، ہاشمی کا مفہوم عام ہے، سید اس سے خاص ہے، یعنی ہر سید ہاشمی ہے لیکن ہر ہاشمی سید نہیں۔ جیسا بنو حضرت عباس کی اولاد جو عباسی کہلاتی ہے، ہاشمی تو بن سکتی ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کی جو دیگر بیویاں ہیں نو کے قریب، وہ اولاد علوی کہلاتی ہیں، ہاشمی تو ہیں لیکن سادات نہیں۔ سادات جن کو کہا جاتا ہے وہ خاص وہ چیز ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے، حسنین کریمین کے اولاد سے جو جاری ہوں گے۔ تو اس لیے ہر ہاشمی اور اس کے اوپر، اور ان کو قریشی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہے وہ قریشی ہیں۔ تو ہر ہاشمی قریشی ہے، ہر سید جو ہے یعنی سادات جو ہے وہ ہاشمی بھی ہے قریشی بھی ہے، اور ہر قریشی جو ہے وہ ہاشمی ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ آگے سے پھر شاخیں دوسری طرف بھی نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح جو ہے کہ وہ ہر ہاشمی سید ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ اس تفصیل کو سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اوپر سے جو قریش کا سلسلہ چلا ہے وہ تو ایک حضرت عبد مناف کے بیٹے ہاشم آئے ہیں تو ان سے یہ ہاشمی کہہ رہا ہے، لیکن جو ان کے دوسرے بیٹے تھے ان سے جو اولاد آئی وہ ہاشمی نہیں ہوئی، قریشی تو ہوئی، سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ اوپر دادا تو قریش، یعنی فہر بن مالک جو ہے وہ قریشی تو ہے۔ تو اب یہاں پر آخری بات آپ یہ سنیے کہ بنو نجار حضرت ہاشم کے حوالے سے یہ مبارک واقعہ سنیے، اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ سرکار کے دادا تاجر تھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا تھا، آپ کیونکہ مکہ کے اندر بھوک اور قحط کا جب سلسلہ تھا تو آپ نے کئی مزدور رکھے تھے جو بڑے بڑے کڑاہیوں میں، کئی سو کڑاہیوں کے اندر سالن بنایا کرتے تھے، اور پھر آپ خود اس میں جاتے اور روٹیاں تیار ہو جاتی ہیں جو بچ جاتی اس کی سرید، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کو چورتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ روٹیاں آپ یوں رکھیں، فرمایا نہیں، اگر کوئی بوڑھا ہوگا تو کیسے چبائے گا۔ تو اس ہاشم کی وجہ سے آپ کا لقب مبارک ہاشم ہے، یعنی چوری بنانے والا، بولیے سبحان اللہ، چوری بنانے والا، اور جس کو سرید کہتے ہیں، مکمل سالن میں شوربے میں بھگا کر آپ غریبوں کے آگے رکھتے، مسکینوں کے آگے رکھتے اور ان کو کھلاتے تھے۔ تو حضرت ہاشم تجارت کے لیے جب ملک شام جا رہے تھے تو اس وقت آپ یثرب کے علاقے میں آئے، کیونکہ یثرب اب تک مدینہ نہیں بنا تھا، اور جب مدینہ بن گیا تو اس کے بعد یثرب کہنا جائز نہیں۔ شاہ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں اب اگر کوئی، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ اب اگر کوئی جناب جو ہے کہ وہ شیخ محقق فرماتے ہیں، اب کوئی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس زمن کے اندر اگر یثرب کہے گا تو اسے کفارے میں پھر مدینہ 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 کہنا ہوگا، اس لیے کہ اب وہ بیماری کی آمد گاہ نہیں ہے، وہ تابہ ہے اور طیبہ ہے۔ لیکن آپ کو صرف تاریخی تناظر یاد دلانے کے لیے، جس وقت وہ صرف یثرب تھا، دندل کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا، تو حضرت ہاشم وہاں پر رکھے۔ رکنے کے بعد بنو نجار قبیلے کے اندر آپ نے نکاح فرمایا تھا، بنو نجار قبیلے کے اندر آپ نے نکاح فرمایا، اور اس خاندان میں حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، سمجھ رہے آپ؟ اور وہاں سے پھر حضرت ہاشم ملک شام اور فلسطین گئے، اور وہاں پر آپ کی طبیعت کچھ نکاحت کی طرف آئی تو فلسطین میں آپ نے وصال فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا مزار، حضرت عبد المطلب کے جو والد ہیں حضرت ہاشم کا جو مزار مبارکہ ہے وہ فلسطین کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ تو سنا ہے ہجرت میں کہ بنو نجار کی بچیاں آئی اور انہوں نے طلال بدروا لینا پڑا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا ہے، ابن کثیر نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود یثرب میں داخل ہو کر اس کو مدینہ بنانے والے ہیں، اور کافر پیچھے سے گویا کہ اپنے لشکر لے کر انتظار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ خبر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کا پتہ دے دے گا اور ان کے صحابہ سمیت گویا کہ ان کو جمع کر لے گا تو جناب اس کو اتنے اونٹ انعام میں، یہ انعام میں، یہ انعام میں، تو ایک لالچ کی ہوس بنی ہوئی تھی، ہر بندہ اس میں لگا ہوا تھا۔ تو جیسی اب یہ صرف قریب آنے والا ہے، یوں سمجھ لیجئے جیسے 40 اور 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ قریب آنے والا ہے، سمجھ جائے دل مستر مدینہ آنے والا ہے۔ غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر، تا تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے. اب مدینہ منورہ کے آنے کے قریب ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر نقاب ڈلا ہوا ہے, کیونکہ ریت بڑی تیزی سے اڑ رہی ہے نا, ہوا چل رہی ہے, ریت اڑ رہی ہے, اللہ اکبر. تو سرکار نے اپنے چہرے مبارکہ پر نقاب ڈالا ہوا ہے. اتنے میں جناب جو ہے کہ وہ لوگوں کی اور گھوڑوں کی آوازیں بہت تیزی میں بڑھنے لگی, اور یہ 100 سے زیادہ بندے جنہوں نے حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر اور آمین بن فہیرہ کو ادھر سے اس قافلے کو گویا کہ گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے کہنے کہ حضور یہ تو 100 کے بندے, 100 سے زیادہ لوگ آ گئے, نیزہ صورت لے کر آئے, اب آگے کیسے چلیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نقاب کو تھوڑا سا ہٹا کر مسکرا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ جو ان کا لیڈر ہے اس کو میرے پاس بھیجو. اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ کون آگے آئے گا. فرمایا جب میں چل پڑا, جب میں چلا نہیں تھا تو نہیں چلا, پھر چلا گیا ہوں تو پھر آپ کون روکے گا. سرکار نے فرمایا آگے بلاؤ. تو وہ آگے آئے, تو وہ حضرت پہ جب وہ آگے جو 100 بندوں کے لیڈر تھے وہ جب آگے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب وہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئے تو سرکار علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. انہوں نے کہا بریدہ. کیا کہا انہوں نے؟ تو یہی جواب سرکار نے فرمایا برد اللہ عمرونا, اسی کے نام سے دیکھ لفظ نکالا. برد کہتے ٹھنڈا ہونے کو نا, بارد جیسے ماحول بارد کہتے ہیں نا عربی میں, برد کہتے ٹھنڈا ہونا. اس سے پوچھا نام کیا تیرا؟ کہا بریدہ. سرکار نے فرمایا برد اللہ عمرونا. اچھا تو اللہ نے تیرے اور میرے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا ہے. ایسی فصاحت اہل عرب کو اپنی زبان پر فرشتہ تھے, وہ حیران ہی نہیں ہو, حیران ہو گئے کہ جناب ایسی فصاحت, جملہ مکمل نہیں ہوا, انہوں نے میرے لفظ میرے نام سے اسی کے ماخذ سے اپنا جواب عطا فرما دیا. برد اللہ عمرونا. فرما ممن انت, کس قبیلے سے؟ اس نے کہا اسلمی. فرما اسلم اللہ بینہ وبینہ. فرما اللہ نے اسلمی سلامتی. تو فرما اللہ نے تیرے اور میرے معاملہ کو سلامتی والا کر دیا. تو جب یہ سنا تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار نے نقاب اٹھا کر فرما محمد الرسول اللہ. تو حضرت بریدہ نے جس وقت یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یعنی جب جس کو دکھانا ہو نا, تو جب جس کو دکھانا ہو تو جب دکھا دیں تو پھر وہ کلمہ پڑے بغیر رہتا نہیں, اور جس کو نہ دکھانا ہو اس کے سامنے موجود ہو اسے توفیق نہیں ہوتی. یہ تو جس پر اللہ رب العالمین چاہے اپنے محبوب کی عنایات اور انوار کو ظاہر فرمائے. بریدہ 100 بندوں کو لے کر مارنے آئے تھے, چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. فرمائی اللہ رب العالمین جب چاہے اپنے محبوب کی شان جس کے سامنے موجود ہو. اور پھر جب وہ مسئلہ ختم ہوا تو سرکار کے پاس آئے, 100 کے 100 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا, اور کہنے کہ حضور آپ جا رہے ہیں وہاں یہودی بھی ہیں, آپ ایسے ایسے چلے جائیں گے, اب اللہ کے محبوب ہیں, ہمارے آقا مولا ہیں, آپ ایسے چلے جائیں گے. فرما حضور ہم کچھ چاہتے ہیں. سرکار نے فرما کیا؟ فرما آپ اجازت دیں. سرکار فرما اجازت ہے. 100 کے 100 بندوں کو کہا پگڑیاں کھولو. انہوں نے پگڑیاں کھولی, پگڑیاں نیزے کے اوپر باندھی گئی اور جھنڈے کی صورت بنائی. کیا بنائی بولیے؟ یہ ابن کثیر نے لکھا. اور اس جوش اور والہانہ, اس جوش اور والہانہ اور یہ محبت کے والہانہ اظہار کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قافلہ یثرب کی سرزمین کو قدم رکھ کر مدینہ منورہ بنا رہا ہے. تو یہ عشق کے تقاضے ہیں, یہ خامخواہ کا جوش نہیں ہوتا, یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جسے عطا فرمائے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ. بولی نا سبحان اللہ. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. کچھ میں نے سورہ یوسف کے حوالے سے عرض کیا اور اسی کی بحث کا ایک تتمہ, 25 خصائص الحمدللہ میں نے ذکر کیے. کل انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کی آگے کی آیات کو لے کر چلیں گے, جو اس میں سبق رہ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز چند خصائص مزید ذکر کریں گے. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے اور گنبد خضرہ شریف کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ تصور کیجئے. یہ حضرت بریدہ کے معاملات جو میں نے واقعہ ذکر کیا, اس کو اپنی فکر کے اندر اگر آپ بسا لیں تو یہ درود سلام پڑھنے کے لیے یہ آپ کو گویا کہ بہت زیادہ معاون بنے گا. اور سر کی آنکھوں کو بند کیجئے, اس فضا کے اندر پہنچیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ مٹی کے گھر ہیں اور کچی آبادی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا جب حضور آئے تو میں نے دیکھا کہ مدینوں کی گلیاں چمک رہی تھیں. بولیے نا سبحان اللہ. دیواریں چمک رہی تھیں. تو میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ سلام کے طور پر پڑھیے, تالا البدر علینا طال
بادروا علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع شكر علينا ما دعا لله داع